عليك الصلوات.
الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، على قر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين أوهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بر محمد وآل محمد صلوات. دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد کی عظمت کو صدقہ، مومنین کرام جہاں جہاں صفِ عذاب بچھائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی اس کوشش کو عبادت شمار فرمائے، ان عبادتوں کو قبولیت کے درجے سے سرفراز فرمائے، ہر غم ہر دکھ ہر تکلیف سے ذات توحید محفوظ فرمائے. جو یہاں تشریف لاتے ہیں یا جو ان دروازوں سے امیدیں رکھتے ہیں، پروردگار اس دروازے سے ان کو خالی نہ لوٹائے، ذات توحید ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے پرچم کو سایہ نصیب فرمائے. ہمارے بزرگان جو ہمارے درمیان موجود ہیں، پروردگار ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تعجیل ظہور امام عصر کے لیے، اور اپنے مومنین مرحومین کے درجات بلندی کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. Thank you. صلوات پڑھ لیجئے محمد
اللہ
علی کی، علی بیٹی کے، علی کے لہجے میں پڑھے جانے والے حسینی خطبے کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کے سورہ روم کا آیہ نمبر 10 پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ پیغمبر کربلا، محافظ کتاب خدا، نمائندہ پیغام سید الشہداء نے دربار یزید میں اس آیت کو پڑھا. آیت کیا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر جو لوگ برا کرتے ہیں ان کا انجام بھی اس برائی کی وجہ سے برا ہے، کیونکہ وہ آیات الہیہ کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جناب سیدہ کا پیغام اس عنوان سے گفتگو جاری ہے. جناب سیدہ نے اس آیت کی تلاوت کے ذریعے ہی اپنے پیغام کی بہت بڑی تشریح فرما دی. کہاں بھی گفتگو فرما رہی ہیں، کس کے ساتھ ہم کلام ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے کہ بی بی کون سی آیت پڑھ رہی ہیں. میں نے پہلی مجلس میں یاد کیا تھا کہ خطیب اگر سننے والے متوجہ ہوں تو جب پہلی آیت پڑھتا ہے تو وہ اس کی آیت کے ذریعے سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ آج ان کا موضوع کلام کیا ہے. اور پھر یہ کہ موضوع کلام یا آیت اسی حساب سے انتخاب کی جاتی ہے جو موقعیت ہو. عرض کر چکا ہوں کہ اگر کہیں شادی کی محفل ہے تو وہاں موت کی آیت نہیں پڑھی جاتی، اور کہاں اگر آزاداری کا یا موت کا سلسلہ ہے، کسی کی مجلس ترہیم ہے، تو وہاں شادی سے متعلق آیات کی تلاوت نہیں ہوتی. جو موقعیت ہوتی ہے اس کے حساب سے تلاوت ہوتی ہے، اور اسی سے موضوع بات کو سمجھا جا سکتا ہے. اگر آپ اس آیت کے ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں تو بی بی کا پورا پیغام اس آیت کے اندر ہی آپ کو مل جائے گا. اور وہ آیت پھر دہرا رہا ہوں، جناب سیدہ فرماتی ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ابھی اسی سے دیکھیے کہ جنہوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہے، اور پھر ان کی برائی میں سے جو چیزیں ذکر کی قرآن مجید کی اس آیت نے، برائی کیا ہے؟ ان کی برائی اس حد تک ہے ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. وکانوا بہا یستہزئون، اور ان آیات کو مذاق اڑاتے ہیں ان آیات کا. یہ ہے ترجمہ. اب تھوڑی سی وقت کے لیے سوچئے بی بی کے اس تلاوت آیت سے کیا مفہوم نکالا جا سکتا ہے. میں جو سمجھتا ہوں، ایک عام آدمی اگر پہلی دفعہ یہ آیت سنے اور اس کے سامنے یہ منظر ہو کہ بی بی کہاں بیان فرما رہی ہیں، تو اس کو بڑے واضح الفاظ میں ایک چیز یہ معلوم ہوگی کہ کوئی اللہ کی آیت ہے اور کوئی اس کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے والا ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والا. دیکھیے جو الفاظ کے اندر سے پیغام مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی آیت خدا ہے جس کو جناب سیدہ نے آیات اللہ کہا ہے، کوئی ایسا ہے جو آیات الہی کو جھٹلاتا اور ان کا مذاق اڑاتا ہے،
پھر تیسرے مرحلے پہ جو آیات الہی کو جھٹلاتا اور مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام کیا ہے. بی بی نے پورا پیغام اسلام اس ایک آیت میں نچوڑ کا اس کا پیش کر دیا ہے اور یہ بتلایا ہے آیات الہی کون ہیں, جھٹلانے اور مذاق اڑانے والے کون ہیں اور ان کا انجام کیا ہے. اب بی بی نے اپنے آپ کو یہاں کہیے کیا بیان فرمایا کہ ہم آیات الہی ہیں اور آپ ان آیات کو جھٹلانے والے اور آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں, اور جو آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. ابھی آیت کا معنی کیا ہے, انشاءاللہ وقت ہوا تو اس کو بھی پہنچیں گے اس حد تک کہ آیات الہی کو جھٹلانے کا کیا مقصد ہے اور آیات الہیہ کا مذاق اڑانا اس کا کیا مقصد ہے, اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کہیں کہیں اس زمرے میں تو نہیں آ جاتے. اس لیے کہ یہ مطلق ایک پیغام ہے اور اس میں آل محمد کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو سامنے رکھیں, ان نظریات کو سامنے رکھتے ہیں. آل محمد کے سامنے نظریات ہوتے ہیں اور کربلا نظریہ ہے, کربلا فرض نہیں ہے, اور نظریے ہی کی وجہ سے ہم حسینیت اور یزیدیت کو سامنے رکھتے ہیں, حسین اور یزید کو نہیں. اور یہی فرمان تھا جناب سید الشہداء کا, مثلی لا یبائع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی نہ جناب سید الشہداء نے اپنا نام لیا اور نہ یزید کا نام لیا, مثلی مجھ جیسا, یعنی حسینی کبھی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. اب آیت کا معنی کیا ہوتا ہے, میں نے گزشتہ دو مجالس میں یہ اختصار کے ساتھ عرض کیا. آیت یعنی نشانی, آیت یعنی علامت, آیت یعنی سائن بورڈ. اب سائن سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ سائن دو قسم کے ہوتے ہیں, یعنی آیتیں دو قسم کی ہوں گی, ایک آیت تحریری ہوگی ایک آیت تصویری ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نماز ہمیں بتلاتی ہے کہ دیکھو جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے اندر آپ کو دونوں قسم کی آیتیں ملیں گی. جوانوں کو بالخصوص اگر فرصت ہو, آیت اللہ خامنائی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, ایک تفصیلی مطالعہ اس سے کہہ لیجئے نماز کے متعلق. اس میں انہوں نے نماز کے چھ ارکان کو پیش فرمایا ہے, اس کی مختصر سی تشریح فرمائی ہے. نماز میں پڑھی جانے والی سورہ حمد, نماز کے بعد کا پڑھے جانے والا قرآن کا کوئی حصہ, نماز کا رکوع, نماز کا سجدہ, نماز کا تشہد اور نماز کا سلام. یہ چھ پوائنٹ خامنائی نے وہاں بیان فرمائے ہیں. جب وہ سورہ حمد میں آتے ہیں تو سورہ حمد کی تفسیر فرماتے ہوئے جب یہ پہنچتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, انہوں نے وہاں بات کی ہے کہ یہ سورہ حقیقت میں قرآن مجید کا مقدمہ ہے. سورہ حمد انہوں نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا, سورہ حمد پورے قرآن کا, کہتے ہیں جیسے ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہوتا ہے اور مقدمہ مختصر ہوتا ہے, اس مختصر مقدمے میں پورے کتاب کے مندرجات جو ہوتے ہیں, اس کے جو ذہن میں چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان کو پیش کر دیا جاتا ہے. تو سورہ حمد پورے قرآن کا الفاظ ہے خامنائی کے, سورہ حمد پورے قرآن کا خلاصہ ہے. جب وہ پہنچتے ہیں اس حصے میں صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں راہ دکھا ان کی جن پہ تو نے نعمات نازل کی ہیں. فرماتے وہاں فارسی نے سائن بورڈ کو کہتے تابلو, لفظ اللہ نے جو استعمال کیا وہ ہے تابلو. فرماتے کہ یہاں ذات توحید نے تحریری طور پر کچھ رہنمائی فرمائی ہے اور پھر قانونوں دکھا دے یہ ہیں جن کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے. نہیں سمجھا سکا بات, سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. رات کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، تحریری سائن بورڈ ہوگا اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگا، اگر تصویری ہوگا تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں، پڑا نہ پڑا، سکون گیا ہوا یا نہ گیا ہوا، وہ پھر وہاں درجہ نہیں ہوتا، کم از کم جو ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ اور میں نے پھر وہ بھی بتلایا کہ آج کل ہم کہیں سفر کرتے ہیں، مثلا ہم لندن میں انڈر گراؤنڈ میں جب سفر کرتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، ہر اسٹیشن سے پہلے کہتے ہیں اگلا اسٹیشن فلاں اسٹیشن ہے، نام لے کے یہ اسٹیشن کیوں بتلایا جا رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ ہر اسٹیشن پہ اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں تو یہ اناؤنسمنٹ ہر اسٹیشن سے پہلے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلا اسٹیشن کیا ہے اور ایک منٹ کے بعد آئے گا، پھر جب گاڑی چلنے لگتی ہے تو کہتے ہیں اس سے اگلا اسٹاپ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو دیکھ نہ سکے تو اس کو بھی معلوم ہوتا رہے کہ کہاں جا رہا ہوں، اگلا مرحلہ کیا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید میں اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے، میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ کا اگلا اسٹیشن اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ آل محمد اعلان کیوں کر رہے ہیں بار بار، اس لیے کر رہے ہیں کہ اگلا اسٹیشن کون سا ہے، آپ کو کہاں اترنا ہے، آپ کو کیا پوچھنا ہے، وہ ہم سے پوچھ لو۔ لیکن یہ کیا ہے، تابلو جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ دیکھ لو، جس کو دیکھو گے اس کو فالو کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر آگے ان کی تفصیل، تو یہاں آج اس لیے کر رہا تھا کہ دونوں چیزیں ہیں، یا کرنا اب دو تک ایک مرحلہ، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، وہ پریکٹیکل یا یوں کہیں گے کہ پکچر سائن جو ہے وہ ہے جو آل محمد کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور جناب سیدہ یہاں اعلان کر رہی ہے، سنو، کوئی آیات الہی ہیں، کوئی آیات الہی کو جھٹلانے والے اور ان آیات الہی کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب آیت الہی جناب سیدہ کہہ رہی ہیں، آپ سوچیں گے کہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں، تو کیا جو آئے اور وہ کہے میں اللہ کی نشانی ہوں؟ میں کہتا ہوں نہیں، جو روڈ بناتے ہیں وہی نشانات لگاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، کبھی جو روڈ بناتے ہیں وہی نشانات لگاتے ہیں، اور اگر کوئی اور آ کے اپنی طرف سے نشان لگانا شروع کر دے تو ہائی ویز اتھارٹی ضرور اس کو اگر دیکھ لیں گی تو سزا دیں گی، اس لیے کہ جنہوں نے روڈ بنایا انہوں نے روڈ کے سائن بھی بنانے ہیں، اور اگر کہیں سائن لگا ہوا ہے جو شخص وہاں جا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کہیں جعلی تو نہیں ہے، اگر کہیں جعلی سائن لگ گیا، ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں اپنے سائن لگا لیتے ہیں، ابھی وہ جو سائن بورڈ بنائے گا اس کو سزا ہوئے گی، البتہ جو وہاں کا رخ کر رہا ہے اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ وہ میک شیور کر لے کہ یہ جو بورڈ ہے یہ اصل اتھارٹی کی طرف سے لگا ہوا ہے اور سچ ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہم آیات الہی ہیں، اس جملے کے اندر جناب سیدہ نے یہ اعلان کر دیا، دیکھو آیات الہی وہی ہو سکتی ہیں جن کو خدا نشانی بنائے، وہ ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے بنا کے بھیجا ہے کہ ہم آپ کا دامن، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو خدا تک پہنچا دیں، اس لیے ہم یہاں کھڑے ہیں تاکہ خدا کے پیغام کو بچائیں بھی اور اس کو مخلوق خدا تک پہنچائیں بھی۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اور آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جناب سیدہ آئیں اور اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور اعلان کیا، نہیں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، جب جناب سیدہ کی والدہ کا ٹائم تھا تو وہ بی بھی ایک دفعہ آئی تھی، اور اسی چیز کو آپ دیکھ لیجئے، لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں جناب سیدہ آئی تھی، میں کہتا ہوں اگر سوچئے تو وہ بی بی کس لیے آئی تھی، بات کیا تھی، آل محمد کی عظمت کی بات نہیں تھی. ذرا غور فرمائیے کہ مبارک میں جہاں جناب سیدہ آئی تھی وہاں کیا بات تھی؟ بات یہ نہیں تھی کہ اہل بیت کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے. بات تھی دو چیزوں کی، مختصر کر رہا ہوں، مبالا مجھے نہیں پڑھنا. بات تھی دو چیزوں کی، کیونکہ سامنے وہ تھے جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، جناب عیسیٰ کی نبوت کے قائل تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی بات یا توحید کی تھی یا بات نبوت کی تھی. جناب عیسیٰ اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو معاذ اللہ اللہ کے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پہ اعتراض ہے. تو وہاں جو چیز مد نظر تھی اور مورد بحث تھی وہ توحید خدا تھی، اور دوسرا کہ پیغمبر اکرم کی سچائی ثابت کرنی تھی. ایک طرف توحید تھی، ایک طرف نبوت تھی. جناب سیدہ کس لیے آئی تھی؟ جناب سیدہ توحید کے بچاؤ کے لیے اور نبوت کی صداقت کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی. وہاں ماں آئی، یہاں بیٹی تشریف لائی. کیا کہہ رہی ہیں جناب سیدہ؟ اور یہ سلسلہ ان کا رہا ہمیشہ، مبالغہ میں توحید بچائی اور رسول کی صداقت بچائی. بابا بھی گئے تھے جناب سیدہ کے پیغام خدا لے کے، وہاں لے کے گئے تھے یا بڑے بڑے ڈرتے تھے. مشرکین مکہ کی طرف دو عجیب یہاں فضائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سورہ برات کے وہ حصے نازل ہوئے تو حکم ہوا کہ اس کو لے جائے یا آپ اور رجل من کا، یا آپ میں سے کوئی. اب یہ آپ میں سے کوئی تو اسی آیت کی تفسیر کے طور پر کسی بھیجے ہوئے شخص کو جناب پیغمبر اکرم نے واپس پلٹا لیا، اور واپس پلٹا کہ اب علی ابن ابی طالب کو بھیجا. وہ یا کیا ہے؟ انت اور رجل من کا، آپ یا آپ میں سے کوئی. اب میں سے کی تفسیر جو کی ہے وہ علی ابن ابی طالب کو بھرے مجمع کے سامنے مکہ بھیج کے میں سے کی تفسیر کی کہ رسول میں سے اگر کوئی ہے تو وہ اس زمانے میں علی ابن ابی طالب ہیں. سلام کر لیجیے محمد والا. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جناب امیر المومنین نے جب ساسا بن سوہان کے سامنے وہ گفتگو پیش فرمائی تھی کہ کون کون افضل اور انبیاء کا تذکرہ، وہاں جب جناب موسیٰ کا تذکرہ آیا تھا تو جناب امیر المومنین نے یہی چیز بیان کی تھی. کہا تھا جناب ساسا نے کہ انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ تو جناب امیر المومنین نے کہا تھا انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں. تو جناب ساسا نے کہا تھا لم ذلک یا امیر المومنین، یا علی اس فضیلت کی وجہ بتلائیے. تو جناب امیر المومنین نے کہا تھا کہ جب ذات توحید نے جناب موسیٰ کو پیغام دے کر، اس لفظ پیغام پہ غور فرمائیے گا، جناب موسیٰ کو اپنا پیغام دے کر فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم دیا اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى مرکلین، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بغاوت کر چکا ہے، وہ طاغی بن چکا ہے. تو جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ پروردگار انی قتلت منہم نفسن، میں نے ان کا ایک قتل کیا ہوا ہے، فاخاف یقتلون، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. جناب امیر المومنین فرماتے ساسا میں موسیٰ کلیم اللہ سے افضل ہوں، اس لیے کہ موسیٰ کو جب پیغام دیا گیا تھا تو موسیٰ کہہ دیتے تھے پروردگار میں نے ان کو ایک قتل کیا ہے، لہذا ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل نہ کر دے، مگر ساسا میرے رب جلیل کی قسم قریش والوں کا، مکہ والوں کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں علی کے ہاتھوں کوئی قاتل نہ ہو چکا ہو، لیکن جب پیغام خدا کے لیے مصطفیٰ نے مجھے بھیجا تھا تو میں ایک لحظے کے لیے بھی ڈرا نہیں، لہذا شجاعت میں افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے شجاعت میں افضل ہوں. Allah 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 اب جناب سیدہ کس باپ کی بیٹی ہے اور کس ماں کی بیٹی ہے؟ ماں وہ ہے جو توحید بچا رہی ہے، لفظ سے غور کیا میں نے، ماں وہ ہے جو توحید و خدا کی گواہ بن جا کے مباہلہ میں جا رہی ہے، اور باپ وہ ہے جو پیغام الہی کو لے کے قریش کے سامنے جا کے پیغام خدا سنا رہے ہیں، وہی سیدہ وقت کے فرعون کے سامنے اکیلی۔ اب میں، باپ باپ ہے، بیٹی بیٹی ہے، وہ علی ہیں، یہ زینب کبریٰ ہیں، مجھے جرات نہیں ہے کہ میں تقابل کروں، یا علی اتنا حل کرو گا، یا علی آئیے، قریش کے قریشیوں کے سامنے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے چلا جانا، اگر علی نہیں جائے گا تو اور کون جائے گا؟ مگر وہاں جو قریشی تھے ان کی نسل آج تخت نشین ہے، یزید ان سب کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے، اور علی کی بیٹی شجاعت کی نمائندگی ادا کرتے ہوئے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے، یزید برا ہو ان کا جو آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوچئے یہ جرت کہاں سے ملی، یہ جرت زینب کبریٰ کو علی کے بطول سے ملی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والا، اور کسی نظریے کے رہبر کے لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ اس میں شجاعت ہو۔ رہبر کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، جو اس وقت اگر عرض کر سکا تو، کسی نظریے کے رہبر کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک درد، ایک جرت۔ پیغام کا درد ہو اور پیغام پہنچانے کی جرت ہو، تب وہ کسی نظریے کا رہبر بن سکتا ہے۔ جناب سیدہ نے دونوں چیزیں یہ بیان فرمائی۔ جرت دیکھیے تو خطبے سے دیکھ لو، میں ظاہراً کبھی عرض کر چکا ہوں پہلے، اور اگر فرصت ہوئی تو اس خطبے کے آگے حصے میں جاؤں گا، جہاں جناب سیدہ یزید کو مخاطب ہو کے کہتی ہیں، جب نہ تو لکا کد قیدت و جد جہدت و سعیت منصب سعیت، جب نہ تو لکا، میں کہتا ہوں ذوالفقار سے طاقتور ضرب ہے اگر تو یہ جملہ جناب سیدہ کا ہے، دوہرا رہا ہوں، علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار سے طاقتور جملہ ہے زینب کبریٰ کا، اس لیے کہ ایک تاریخ دہرا دی جناب سیدہ نے، یب نتلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کسی خطبے کا آگے حصہ ہے، کن قیدت تو اپنا مکر سارا استعمال کر لے، اور وہ حصہ فرصت ہوئی تو پہنچوں گا، لیکن اس تلکا میں جناب پیغمبر اکرم نے اسی مکہ کے فتح کے وقت ابو سفیان کے لیے کہا تھا، انتم الطلقاء، جب آپ ہمارے آزاد کردہ ہو، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا۔ انترن جرت سیدہ دیکھیے، انتم الطلقاء، یہ کب ہے؟ یہ فتح مکہ کے سال، اور پھر 37 ہجری میں جناب امیر المومنین نے معاویہ کو لکھا، نہج البلاغہ میں دو مقامات پر ہے، خط نمبر 28 کو دیکھیے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا تقابل کریں، اور پھر یہاں 7 ہجری میں جناب سیدہ نے کہا، یبن تلکا، یہ چیز کیا بتلاتی ہے؟ ایک جملہ جو جناب پیغمبر اکرم نے جرت کا کہا تھا وہ فتح مکہ کے وقت، ایک جملہ جناب امیر المومنین نے کہا معاویہ کو، اور ایک جملہ کہا جناب سیدہ نے یزید کو، لیکن میں پھر کہتا ہوں، اس پیغام میں اگر جرت دیکھنی ہے تو اب کیا کہوں، تقابل پھر مجھ سے مت کرائیے، اس لیے کہ بہت دور تھا جب پیغمبر اکرم مکہ فتح کر چکے تھے تو پیغمبر کے 7,000 کی فوج تھی, اور جب جناب امیر المومنین معاویہ کو یبن الطلقاء وابناء الطلقاء کہہ رہے تھے تو جناب امیر المومنین کوفہ میں تھے اور معاویہ شام میں تھا, ادھر بھی فوجی تھی ادھر بھی فوجی تھی, اس وقت کہہ رہے تھے جناب امیر المومنین, لیکن جب علی کی علی بیٹی نے ما یبن الطلقاء کہا, ہاتھ بندے ہوئے تھے سر کھلا ہوا تھا, لیکن پیغام کی عظمت کے لیے کہا کہ ہم پیغام کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے لیے ضرورت ضروری ہوتی ہے, آؤ ہم ضرورت حیدری دکھا رہے ہیں.
سلام پڑھ لیجیے محمد عالم.
رہبر کے لیے ضرورت, اور دوسرا کیا درد. جناب پیغمبر اکرم کا یہ جملہ آپ نے بارہا سنا, کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھ محمد کو پہنچائی گئی. یہ کیا کہتا ہے جملہ؟ یہی جملہ میں کہتا ہوں, اگر آپ اسے سوچیں تو راہبر درد کب برداشت کرتا ہے؟ جب اس کو پیغام کی اہمیت معلوم ہو, اور جتنی اس کو پیغام کی اہمیت ہوگی اتنا وہ دکھ اور درد برداشت کرے گا. جناب پیغمبر اکرم سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں, تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ سارے درد بھی ہمارے دل میں ہیں. جناب سیدہ سارے درد بھول کے, میں خطبے کو کبھی دیکھتا ہوں اور اگر فرصت ملے, مجھے نہیں معلوم, ہاں ابھی مجھے یاد آ گیا ہے خطبے کی ترجمہ اردو میں, پچھلے سال بھی ظاہر میں بتلایا تھا, آپ سلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہے کوئی جوان جو مجھے بتلایا کہ یہ خطبہ اردو میں کہاں مل سکتا ہے؟ سلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. میں گیا آسٹریلیا اس دفعہ پہلے عشرے میں, تو وہاں انہوں نے اچھی لائبریری بنائی ہوئی تھی اردو کی, تو کیا ہوا کہ انہوں نے سینٹر میں رہائش بھی رکھی ہوئی تھی ہماری, تو ہماری تو موج بن گئی کہ مختلف کتابیں وہاں موجود ہیں, تو کبھی بھی بات ہو تو ان میں سے ایک شاہ صاحب سے انہوں نے بڑا اچھا جملہ تھا, انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ لائبریری ہم نے مولویوں کے لیے بنائی ہے, اس لیے کہ مولویوں کو ہی علم تھوڑا ہوتا ہے, تو ہم تو پڑھی لکھی ہے ہاں, اور اس کی نشانی یہی ہے, تو ان کو لائبریری سے کیا لگے ہاں, پڑھے لکھے لوگوں کو ابھی وہ بار بار تو پڑھتے نہیں ہیں, یہ ہم جیسے طالب علموں کا کام ہوتا ہے, جائیں لائبریری دیکھیں دو منٹ ملے تو بھی ہم چابی لے کے نیچے چلے جائیں لائبریری میں, اس لیے کہ ہمارا علم ہے کم, آپ لوگوں کا الحمدللہ علم جو ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. سلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. اور جو محنت کرتے ہیں ان کا پھر احترام بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہاں, جو کتابیں پڑھ کے اپنی زندگی خرچ کر کے اس منبر پہ بیٹھ کے آپ کو بتلائیں, روز میں نے فتوے ان پہ لگایا کیجیے جی, یہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اللہ میں جناب عباس سے کپڑا لگ جائے تو شیعہ قوم کے نزدیک وہ اس متبرک بن جاتا ہے, تو یہ اگر کسی کے سر پہ آ جائے تو کیا یہ متبرک نہیں بنتا؟ وہ عباس کی چبی ہے, یہ سید الرسل کی چبی ہے ہاں. ابھی دیکھنا یہاں ہے کہ ہم ایک روش پہ چل رہے ہیں یا کسی نظریے پہ چل رہے ہیں. بھائی دیکھیے اس میں مت کوئی سمجھے کہ یہ جناب عباس کا عالم کوئی کم قیمت ہے, یہ ایک نظریے کی نشانی ہے اور ہم اپنی زبان میں بھی اس کو نشان کہتے ہیں ہاں, ہم اس کو اپنی زبان میں نشان کہتے ہیں. یہ نشان ہے کس کا؟ یہ حسینیت کا نشان ہے, نفقت حسین کا. جب حسینیت کا نشان ہے تو یہ گویا حسینیت شروع کربلا کی 61 ہجری سے نہیں ہوتی, حسینیت شروع ہوتی ہے جناب آدم سے. تو میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ علم نشان ہے جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک کا, اور جناب علی سے لے کے آخر زمان تک کا ہاں. یہ علم ہر ایک کا نشان ہے, بڑا متبرک, لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کپڑا ہے. یہ کپڑا کیونکہ ایک طالب علم کے سر پہ آ گیا اس لیے اس کی اہمیت کم ہو گئی. سلوات پڑھ لیجیے محمد. ہمارے میرے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ
آگیا فاضل الانکرانی علی اللہ مقام ہو، چار مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. یہ شخصیت واقعی ایک شخصیت جن کی رحلت پہ آغا خامنائی کے جو جملات تھے کہ انقلاب کے بہت بڑے دفاع کرنے والے تھے. یعنی میری ذاتی جو ملاقات ہوئی آغا فاضل سے، وہ بتلا رہے تھے آغا خامنائی کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کیا، یعنی ہم نے دیکھا کہ جب بھی انقلاب اسلامی پہ کسی نے اپنوں نے، کیونکہ حملات دو قسم کے ہوتے ہیں، باہر سے ہوتے رہتے ہیں، اپنوں نے جب حملہ کیا تو سب سے بڑا دفاع جو کیا ہے اس شخصیت نے حوض علمیہ قوم کے حساب سے آیت اللہ العظمیٰ آغائے فاضل الانکرانی نے. ہمارے درس خارج کے استاد ہیں اور بہت ہی مہربان. میں نے ان کی ویب سائٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی ان کی رحلت کے بعد، مجھے بڑا تعجب ہوا. ہمارے ہاں یہ امامہ رکھنے کے لیے اکثر جو قوم میں طلبا ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بزرگان کے پاس ایک مخصوصی کے قائم جاتے ہیں اور ان سے یہ امامہ سر پہ رکھاتے ہیں. مثلاً 13 رجب کو اب یہ افراد گئے، طلبا گئے، تقریباً 20-25 طلبا تھے مختلف ممالک سے حوض علمیہ قوم کے، تو انہوں نے امامہ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک آدمی آ کے آوا کے سامنے رکھتا ہے، آنا اس امامے کو اٹھا کے اس طالب علم کے سر پہ رکھتے ہیں. اس کا ہم کہتے ہیں یہ رسم امامہ پوشی. اب مجھے تعجب جس چیز سے ہوا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور میں نے اس ویڈیو کو پھر کئی دفعہ باہر باہر پلٹ کے دیکھا، آگا ایک طالب علم کا امامہ اس سترے سے اٹھاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں اور طالب علم کے سر پہ رکھتے ہیں. مجھے ابھی ان دنوں میں نہیں دیکھ سکا اس ویب سائٹ پہ ابھی تک وہ باقی ہے یا نہیں. پھر دوسرا امامہ اٹھاتے ہیں، وہ سید کا ہے یا غیر سید کا ہے جو ہمارے یہاں سلسلہ بنا ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر اس کو طالب علم کے سر پہ رکھتے ہیں. وہاں سے مجھے عجیب ایک تصورات ہوئے کہ اس امامے کو جس کو ہم سر پہ رکھے ہوئے ہیں اس کی عظمت کتنی ہے. کیا قوم کو پتا ہے اس کی؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. کہاں بات آ گئی درمیان میں؟ آیات الہی. جناب سیدہ کا یہ خطبہ مرحوم سلطان مرزا نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا میں جناب سیدہ کا خطبہ بھی، جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ بھی، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ بھی، اور کربلا میں کوفہ اور شام دونوں کے یہ خطبات بی بی کے وہاں تحریر فرمائے ہیں سلطان مرزا نے فاطمۃ الزہرا. یار بلاغ المبین ان کی یہاں پڑی ہے لیکن وہ کتاب مجھے نظر نہیں آئی، سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو اس میں یہ تفصیل موجود ہے. اور ایک بہت بڑے ادیب بھی اور اچھے رائٹر ہیں، ان کی کتابیں واقعی پڑھنے کے قابل ہیں اردو زبان حضرات کے لیے. ماں اس خطبے کا ترجمہ جو ہے جناب سلطان مرزا نے اردو میں تحریر فرمایا ہے. جناب سیدہ کو اس آیت میں جب آیت سمجھ لیا آپ نے تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت جو خدا تک پہنچاتی ہے، یہ نشانی جو خدا تک پہنچاتی ہے، ان آیتوں کو حاصل کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان آیتوں کو سمجھا ہے ہم نے. اگر میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اگر ان آیتوں کو آیت مانا ہے تو پھر جب ان کو مانا ہے تو ان کی ماننا پڑے گی. سمجھے فرمائیے، ان کو مانو اور پھر ان کی مانو. ہم ان کو تو مانتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کی مانتے ہیں یا نہیں. مانتے اپنی ہیں. اب کیا کروں اس کو؟ میں اللہ سے آیات دیکھ رہا تھا، ان سے اللہ بات ہوتی رہے گی. سورہ انکبوت کی آیہ نمبر 15 کو دیکھیے، تو سورہ 29 آیہ 15، سانجے نہ ہو واصحاب السفینہ، ہم نے نوح اور نوح کے کشتی کے اصحاب کو نجات دی. وجعلناها آية للعالمين، اور ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا ہے. ذات توحید فرماتی ہم نے کشتی نوح کو آیت بنایا ہے. وہ آیتیں جو نجات دیتی ہیں وہ اللہ بناتا ہے، نبی ان کو چلاتا ہے اور دکھلاتا ہے. اب وہاں ہے آیت کیا؟ سفینہ نوح.
جناب سیدہ کہتی ہے کہ آیتوں کو جھٹلانے والے کا انجام برا. وہ بی بی اعلان کر رہی ہے ہم آیت الہی ہیں. میں کہتا ہوں حقیقت میں جناب سیدہ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی تشریح پیش کر رہی ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو اس راستے سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا. تو یہ کشتی اللہ بناتا ہے اور بحالی ہے. اس وقت والے بھی اس کشتی کا مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ آیات بھی آپ کے سامنے ہوں گی. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ گزرتے تھے کہتے تھے ہاں اب خشکی پہ سیلاب آئے گا اور اس سیلاب سے پھر یہ کشتی بچائے گی. کشتیوں کا مذاق اڑانا یہ دشمنان دین کا کام ہمیشہ رہا ہے. جناب سیدہ یہاں اپنے آپ کو کیا ثابت کر رہی ہے؟ آیت الہی یعنی نجات کا ذریعہ, آیت الہی یعنی خدا تک پہنچنے کا نشان, آیت الہی. اور اگر آپ اسی کشتی نوح کو لے لیں تو میں یہ کہتا ہوں ابھی تک تو ہم سائن بورڈ بتلا رہے تھے, ابھی یہ ایک سواری جو ہے وہ بھی کشتی بن گئی. لیکن کون سی سواری کشتی ہوگی جس کو خدا بنائے گا اور جس کو نبی بتلائے گا؟ اب یہ کشتی ہے جب جناب پیغمبر اکرم نے کہا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, تو پھر ایک فرض ہمارا ہے. اور وہ فرض ہمارا کیا ہے؟ کشتی میں ہم سوار رہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. کشتی کے سوار کی خصوصیات پتہ ہیں؟ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں رہتی. کشتی کی سواری کی خصوصیت یہ ہے کہ کشتی کے سوار کی اپنی مرضی کوئی نہیں رہتی. کشتی جہاں رکے گی وہاں رکے گا, جہاں چلے گی وہ چلے گا, جہاں مڑے گی وہاں مڑے گا. ہاں جہاں وہ جائے گی ادھر ہی جائے گا. اگر ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر ہم کشتی کے سوار ہیں. اور اگر کرتے ساری زندگی اپنی ہیں, ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے, تو پھر ہم سوار ہوئے؟ ہاں ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہے زندہ باد, یہ گاڑی بھی اور وہ گاڑی بھی. ہاں جاپان والوں کی بھی اور جرمنی والوں کی بھی. سوار نہیں ہوئے تو پہنچ جائیں گے منزل مقصود پہ؟ نہیں, کسی کی منت کرنی پڑے گی کہ ہمیں سوار کر لو. اور یہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ وہ منتیں کرتے ہیں اور سوار ہو جاؤ. ہاں یہ عجیب گھرانہ ہے, یہ کہتے ہیں منتیں کرتے ہیں. ہاں کبھی کسی کو پانی کھلا دیں شاید سوار ہو جائے. ہاں کبھی کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں شاید سوار ہو جائے. ہاں سوار کرنے کی منتیں کرتے ہیں, آؤ سوار ہو جاؤ ہم آپ کو نجات دلا کے خدا تک پہنچا دیں. یہ ان کا سوال ہے, یہ منتیں کرتے رہتے ہیں آؤ سوار ہو جاؤ. اور اگر پھر بھی کوئی شخص سوار نہ ہو, اس لفظ کو اس آیہ سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 16 کو اگر آپ دیکھیے گا, ارشاد پروردگار ہوتا ہے نجی نہ ہو اصحاب سفینہ, ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے نوح کے اصحاب کو بچایا. ہم کبھی کبھی ابتدائی سخن میں جب ہمارے ابتدا تھی تو ہم اس اصحاب کے اور معنی کہا کرتے تھے. ہاں وہ ابھی آپ پتنی پہنچے ہیں یا نہیں سلوات پڑھ لیجئے محمد والا. اصحاب کے جو معنی ہوتے ہیں, میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ ان اصحاب نوح میں کون کون تھا. مجھے اس کشتی کے سواروں میں جناب نوح کے علاوہ کوئی معصوم نظر نہیں آیا. یا اگر وہ بیٹا جو وسیع ہے جناب نوح کا وہ ہو تو ایک, باقی جو بچا کے لے گئے تھے ان میں معصوم کوئی نہیں تھا. بچ گئے یا نہیں, ان میں ایسے بھی ہیں جو نجس العین ہیں. بچ گئے کیوں؟ وہ جو کشتی نوح نے چلائی تھی اس کا دامن تھام لیا تھا. میں کہتا ہوں اپنے گناہ بھرے دامن کو مت دیکھ, اپنی کشتی بنانے والے کو دیکھ. لوگ تجھے کیا کہتے ہیں, کیا فتنے لگاتے ہیں, فتنے لگاتے رہے, کیونکہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے اور وہ کشتی والے اتنے کریم ہیں کہ اگر نجس العین ان کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کو بچا کے لے جاتے ہیں. مجھ گناہ گاروں کو نہیں بچا لیں گے تو ان پہ اعتراض خود آئے گا. صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. اس لیے کہ کشتی کی مثال ہے کشتی نوح کی مانند, وہاں اگر ایک نجس العین سوار ہو جاتا ہے تو وہاں, البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا ایک بات, ہمارے ایک خطیب کہیں ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس مخلوق کا کام ہے بس ایک ہی اس کی عبادت ہے, اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے پیاروں کے دشمنوں کو وہ تبرہ کرنا, ان کی اور کوئی عبادت نہیں. وہ حدیث پوری نقل کر رہے تھے, نہ نماز فرض ان پہ, نہ روزہ فرض ان پہ, نہ حج زکات کچھ بھی نہیں, فقط ان کے ذمہ کیا ہے تبرہ. تو وہ فرما رہے تھے کہ میں جب یہ حدیث پڑھ چکا تو پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا میں تو وہی مخلوق ہوں, میں وہی مخلوق ہوں. وہ بزرگ سے وہ فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ وہی مخلوق ہیں, یعنی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ نہیں, بس وہی. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے, اللہ نے تجھے وہ عبادت بھی بخشی ہے اور ساتھ نماز جیسی عبادت بھی, روزے جیسی عبادت بھی, حج جیسی عبادت بھی. اس کو تو فقط ایک عبادت دی ہے, تجھے وہ عبادت دیکھ کے پھر دوسری عبادتیں بھی دی ہیں, تو تو اس سے بڑے کرم والی مخلوق ہے اور فضل والی مخلوق ہے. تو یہاں ایسے نہیں کہیے گا کہ مولانا نے کہا تھا کہ وہ نجس العین بھی اگر نبی کی کشتی پہ سوار ہو جائے, وہ حیوان تھا نجس العین, ذہن میں یہ رکھیے گا, وہ جو وہاں چلا گیا تھا تو وہ حیوان تھا, اس پہ نہ نماز واجب تھی نہ روزہ واجب تھا. ایسے نہیں ہے کہ فقط کہ ہم کشتی کے سوار ہیں, نہیں, یہاں اس کشتی کے سوار اگر حیوان نہیں انسان بن کے سوار ہونا ہے تو پھر سننا پڑے گا وہ کیا کہتے ہیں, اب جو کہتے ہیں ان کو ماننا پڑے گا, ان کی ماننا پڑے گا. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد, اور اسی کو ان کی اتباع کہتے ہیں. لے لیجیے کہیں سے, کس چیز میں ہم ان کی اتباع کریں. میں نے رات کو عرض کیا تھا, ہم دیکھتے ہیں ہم اسلامی حکومت بنا لیں دنیا پہ, پہلے اپنے چھوٹے سے وجود پہ تو اسلام کی حکومت قائم کرو. آج کل ہمارے بہت جو انقلابی دوست ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں امریکہ میں یہ ہونا چاہیے اور اسرائیل میں یہ ہونا چاہیے, روس میں وہ ہونا چاہیے اور برطانیہ میں وہ ہونا چاہیے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ٹھیک کہ وہاں امام زمانہ کی حکومت ہونی چاہیے, لیکن میری اس 6 فٹ کی باڈی پہ تو پہلے ہو جائے. مجھ سے قائم اس میں نہیں ہوتی, دیکھتا میں اس کی ہوں. اچھا آج اسی وجود سے شروع کر دوں, چھوٹی سی یہ زبان, اسی پہ میری حکومت ہے یا کسی اور کی ہے؟ حکومت اس پہ نہیں ہے. ہمیں مومنین علی ابن ابی طالب, جناب امیر نے ناظر بلاوا کے خطبہ نمبر 191 میں متقیوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. کتنی صفات؟ بقول آیت اللہ ناصر مکارم کی انہوں نے شرح لکھی ہے 2 جلدوں میں. آیت اللہ العظمیٰ علیہ ناصر مکارم کی طرف سے اس کی شرح ہے 2 جلدوں میں, فقط اس خطبے کی 110 نشانیاں. کس کی؟ امام زمانہ کی, شیعہ کی. اگر آپ امام کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں تو امام آپ کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں. اور کیا کرو, علی نے 110 نشانیاں, شیخ مطہری نے البتہ لکھا ہے یہاں, اس کو اگر ذرا پھیلائیں تو 130 نشانیاں بنتی ہیں, لیکن آیت اللہ ناصر مکارم نے 110. میں کہتا ہوں ہم جب نمبر کا سلسلہ کرتے ہیں تو 110 نمبر سے کیا بنتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ ہاں علی. 110 نمبر عموماً لکھا جاتا ہے علی. میں کہتا ہوں اگر 110 صفات اپنی ذات سے اپنا لیں تو آپ کا یہ وجود بتلائے گا کہ یہ وجود غلام علی. چلو آپ کر لیجیے محمد. اور ان 110 صفات میں سے پہلی صفت جناب امیر نے کیا شروع کی, فرماتے ہیں سنو میرا کون ہے, منطق ہم سراب وہ مرد سے ہم اقتصاد وہ مشیو ہم تنازع. ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ زبان سے ان کو کنٹرول ہوتا ہے. منطق ہم سراب, ان کی گفتگو صحیح ہوتی ہے غلط نہیں ہوتی. ملبس و حمل اقتصاد، ان کا لباس درمیانہ ہوتا ہے، مشی ہم توازو، ان کی توچن میں، ان کی رفتار میں تکبر نہیں ہوتا، وہ متواضع ہوتے ہیں. یہ ہے نشانی. آئیے امام زمانہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنے وجود سے شروع کر لیں، اپنے وجود میں سے آج اگر شروع کر دیں زبان سے، اور زبان سے پوچھے تو امام زمانہ کی حکومت میں ہے یا تیرے اوپر کسی اور کی حکومت ہے؟ سب بنتے ہیں خمینی. ہاں خمینی پہلے ملک تو نہیں، پہلے اپنے بدن کو جاری کرتے ہیں. یہی استاد محترم آیت اللہ فاضل الانصاری خمینی کے شاگردوں میں سے بھی ہے اور ہم کلاس بھی ہیں. آیت اللہ بروجردی کے شاگرد تھے آیت اللہ خمینی بھی، اور آیت اللہ فاضل بھی بروجردی کے شاگردوں میں سے ہیں. پھر جب آیت اللہ خمینی نے درس شروع کیا درس خارج، تو آیت اللہ فاضل ان کے درس خارج میں جاتے رہے، اور آیت اللہ خمینی کے جو بڑے فرزند تھے شہید مصطفیٰ، وہ آیت اللہ فاضل الانصاری کے ہم کلاس تھے اور بہت گہرے دوست تھے دونوں، آیت اللہ مصطفیٰ اور آیت اللہ فاضل الانصاری. تو آیت اللہ فاضل الانصاری فرما رہے تھے ایک دفعہ بات ہوئی آغا مصطفیٰ سے، تو آغا مصطفیٰ اپنی ماں کے حوالے سے کہتے ہیں آغا خمینی کی زوجہ فرماتی ہیں میں نے زندگی بھر خمینی سے کبھی ایک جملہ بھی غیبت کا نہیں سنا. اور پھر جو دوست تھے وہ فرماتے تھے جہاں اگر کسی کی بات شروع ہوئی روکتے تھے، اگر کوئی رک گیا تو ٹھیک نہیں تو اس کے چلے جاتے تھے. تو یہ آئیے اس رات دعا کریں رات توحید ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول عطا فرما، اور اگر دعا قبولیت مشکل نظر آتی ہو تو یہ کربلا والے واسطہ ہے، اس لیے کہ زبان سے کوئی چیز مانگنا اور آنکھ کا قطرہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جب زبان کے الفاظ کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا ہو تو آنکھ کو ساتھ ملایا کیجیے، ہاں وہ رات کی تاریکی میں خوف الہی کا آنسو ہو یا بھرے مجمع میں غم حسین کا آنسو ہو، پھر دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے یہ آنکھ کا آنسو. اگر کوئی دعا کیا کیجیے تو واسطہ بنا لیا کیجیے کربلا والوں کو، اور آج کی شب اگر ہم واسطہ بنا لیں اس بی بی کو جو حسینیت کو بچانے کے لیے یزیدیت کے سامنے پیغام دے رہی تھی. حالت کیا تھی؟ رات کو میں نے عرض کیا تھا کوئی بہن اس حالت میں کسی دربار میں نہ آئے. مجھے کہا گیا بار بار کہا گیا مساج تھوڑا زیادہ پڑھیے گا جناب سیدہ کی رحلت کی مناسبت سے پڑھیے گا. سوچتا رہا ہوں آپ حضرات جو کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ کی شہادت پڑھوں، مجھے اپنے ہندوستان کے ایک بزرگ کا جملہ یاد آتا ہے، وہ فرماتے تھے کربلا میں جینا مشکل تھا مرنا آسان تھا. کربلا میں جینا مشکل تھا مرنا آسان تھا، اور پھر وہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں مردوں کی پیاس بجھ گئی زہر عاشور تک، سب سے زیادہ پیاسی رہی تو علی کی بیٹیاں اور بہویں، اس لیے کہ کب ماں پانی پی سکتی ہے جب اس کا بیٹا پیاسا دنیا سے چلا گیا ہو، کب وہ بہن پانی پی سکتی ہے جس کا بھائی پانی کے لیے مارا گیا ہو. اور میں یہاں اکثر پڑھا کرتا ہوں اختر چنیوٹی مرحوم کا ایک جملہ، لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو، سیدانیاں تو خیموں سے نکلتے ہی مر گئیں. اب کیا پڑھوں؟ آج کی رات پڑھوں جناب زینب کبریٰ کی شہادت؟ لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو، سیدانیاں تو خیموں سے نکلتے ہی مر گئیں. بی بی کیوں نہیں مر گئی تھی؟ جناب نیسر کی کٹے ہوئے گلے کو کسی خاتون نے توفا میں دیکھا؟ تو رو کے کہتی ہے دعا کرتی ہوں تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. ایک اونٹ کے نہیں پوچھتے رو کے ہم نے میرے باپ نے کہا نفقت مر نہیں گئی بلکہ بازاروں میں نہ اس سانگ پہ اس نیرے پہ بیٹے کو دیکھ بھی رہی ہوں. تو انہیں کہاں سے شروع کروں گا تم وہ میں کہ تو مر گئی تھی بی بی اس وقت. پھر ہم مختار نے جب ایک ظالم کھولی کو گرفتار کیا نا تو پوچھا کھولی بتلا تو نے کیا ظلم کیا تھا. کھولی ملون کہتا ہے مختار مجھے مار ڈال نہ آپ رو نہ مجھے رولا میں نے کربلا میں جو ظلم کیا تھا ختم ہو گیا ظلم تو نے سب کو قتل کر دیا مجھے بھی قتل کر ڈال نہ پوچھ. پھر ہم مختار کہتے ظالم بتلا کیا کیا کہا جب گیڑیوں کا کوئی نہ رہا ہم نے بے بارے سے سمجھ کے خیموں کا رخ کیا. میں ایک خیمے میں گیا اس خیمے میں ایک بیمار چمڑے کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا اس کے سرانے کی طرف ایک بی بی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی. میں نے اس بستر میں ہاتھ ڈالا میں نے اس بستر کو کھینچا تو وہ بیمار منہ کے بل خاک پہ آ گیا. میں نے وہ بستر چھین لیا مجھے بستر چھینتے ہوئے دیکھ کے اس بی بی نے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے تھاما اور خیمے کے ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی. کھولی کہتا مختار میں جب بستر چھین چکا تو اب میں اس بی بی کی طرف بڑھا میں نے بی بی کی بس عزیزو میں چاہتا نہیں ہوں اتنے سخت جملے کہیں اور میں کہنے آیا کیجیے ممبر سے یہ جملے تصور کی دنیا میں جا کے رو لیا کیجیے اس لیے کہ میں علی کی علی بیٹی کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کے پاس جیسے بھائی تھے. جب خیبر فتح ہوا تھا تو علی دروازے سے باہر کھڑے ہو گئے تھے لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے. کسی نے پوچھا یا علی دروازہ آپ نے توڑا اندر کیوں نہیں جاتے. میرا کریم علی غیرت مند علی سارے جھکا کے کہتے یہودیوں کی عورتیں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ علی کو دیکھ کے کوئی بی بی ڈر جائے. یا علی ان کے زورات لوٹے علی باہر کھڑے کھولی والوں کہتے ہیں مختار میں اندر گیا بی بی کے اس نے خیمے کے کونے میں کھڑی رہی میں بستر لوٹ چکا میں نے نظر دوڑائی مجھے کچھ اور نظر نہ آیا. میں اس بی بی کی طرح گیا میں نے بی بی کی چادر میں ہاتھ ڈالا میں نے بی بی کی چادر میں ہاتھ ڈالا سالم کہتا میں نے چادر میں ہاتھ ڈالا بی بی نے چادر کو مضبوط کیا. میں مرد تھا عورت تھی میں چادر چھینتا تھا وہ چادر بچاتی تھی. سالم کہتا میں نے جب زور لگا لیا میں چھین سکا اب میں نے نیزے سے کام لیا میں نے نیزوں سے کام لیا میں نے چادر چھین لی. میں نے جب چادر چھینی تو میں نے کیا دیکھا میں نے دیکھا بی بی کے کانوں میں دو گوشوارے ہیں. میں نے گوشوارے میں ہاتھ ڈالا میں زینب کبرا کی شہادت پر رو ڈالا. کھولی کے تو مختار میں نے گوشوارے میں ہاتھ ڈالا بی بی کھا کے کربلا پہ بیٹھ گئی کھا کے کربلا پہ بیٹھ کے کھا کے کربلا پہ اپنی مسلم لیا اپنی سر پہ لیا رنگ تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بی بی کون ہے. کھا کے کربلا کو سر پہ ڈال کے فرار کا رخ کیا اور پکار کے کہا بس زینب لٹ گئی بھیا. رسیوں کرے پھرو سیدانیاں تو خیموں سے نکلتے ہی مر گئی. مجھے بتلایا گیا ہے تابوت نکلے گا میں کہتے ہو شاید آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو لائے ہو گے اس لیے کہ آج زینب کبرا کا تابوت برآمد ہوگا. میری ماں بہنیں ہاں آپ کا ہی حق بنتا ہے زینب کبرا کے تابوت کو سمجھا دو اس لیے کہ سارا بھائیوں کی بہن تھی مگر جب شان میں دفن ہوتی رہی کوئی بھائی نہیں تھا. تابوت اٹھا اور زینب کے بھائیوں کو یاد کر کے کہو زینب آپ کی اپنی قسمت آپ کی میت اٹھانے والا بھی کوئی نہ رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین ماتم حسین.